वो कॉन्स्टिट्यूंसी है और दूसरी वजह जो है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है जो गालिबन मोदी सरकार से मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखती है, या ये है कि शायद वो फिर दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी हमसे ज्यादा मुअसर है कि देखें जी ये पाकिस्तान की तरफ से हुए, पाकिस्तान हमेशा उनका हदफ रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। ईद के मौके पर और खसूसी तौर पर वो लोग जो फास्टिंग कर रहे हो, रोजे रखा हुआ हो, उनको आप शहीद करें, तो इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इंसानी कमजोरी और क्या हो सकती है।
बेहतर प्रताप सोमवंशी साहब, ये फरमाइए कि जैसा कि अभी मैंने भी गुफ्तगू में आगाज में कहा था कि यूफा में दोनों वज़ीरे आज़म के दरमियान मुलाकात के बाद माहौल बड़ा मुफाहिमाना हो गया था, ये अचानक जो متنازعہ علاقہ ہے کشمیر کا وہاں پر یہ کیوں شروع ہوا، اندرونی طور پر اس کی کیا وجوہات وہاں بتائی جاتی ہیں؟
دیکھیے جعفر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں جتنے بھی پینل پہ ہیں سب کو اپنی اور سے عید کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ مطلب دکھ کی بھی بات ہے کہ ہم آج کے دن اس بارے میں بات کرنے کے لیے اکٹھا ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ دقتیں ہیں، تکلیف ہے، تو آپ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو پھر آگے کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے بہت سارے پروگرام میں پہلے بھی شامل ہوتا رہا ہوں اور میں کبھی کسی کے ساتھ کھڑا ہو کے کبھی بولنے والا ویکتی نہیں رہا، آج میں کہنا چاہوں گا کہ ہندوستانی فوج کو آپ کمیونل خانچے میں بانٹ کے نہیں دے سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو فوج کا کیریکٹر ہے وہ ان میں، اگر سرکار آ گئی تو فوج کمیونل ہو گئی، وہ مسلمان دیکھ کے مار دے گی۔ وہ فوج ہے جو کشمیر میں اگر باڑھ آتی ہے۔
سومنشی صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہے، آپ، میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ ان کو دوبارہ لیں۔ سنگین شاہ صاحب، ان دا مین ٹائم آپ یہ بتائیے مجھے کہ بین الاقوامی پس منظر میں آپ یہ صورتحال کس طرح دیکھتے ہیں؟
جہاں تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو میں اگر ذرا ہسٹوریکل اور انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھوں تو انڈیا کے اندر جو ممالک تھے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، شاید آپ کے ناظرین کو یہ بات نہ پتا ہو کہ انڈیا کے اندر بھی کافی ایسے ممالک تھے جو کہ آزاد تھے 1947 کے بعد، جن کو ایون انگریزوں نے بھی اپنی راج ہند میں شامل نہیں کیا تھا۔ اس میں ایک علاقہ مانی پور تھا، سکم تھا، اس کے بعد گوا کا علاقہ جو تھا جو کہ پرتگال کی کالونی تھی وہ الگ تھا، بہت سارے ایسے علاقے تھے جو کہ انڈیا کے اندر موجود تھے مگر وہ الگ تھے۔ انڈیا نے 1947 کے بعد ان سب علاقوں کے اوپر قبضہ کیا، مانی پور کو، جو کہ مانی پور کا بادشاہ جو تھا جو کہ نہرو صاحب کا بہت ان کی پیروی بھی کرتا تھا اور ان کے ساتھ اتفاق بھی کرتا تھا، انہوں نے نہرو صاحب کا ساتھ۔
اصل میں ہم یہاں پر شاہ صاحب اس وقت تو اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو موجودہ صورتحال ہے اس تناظر میں ہم دیکھیں گے سبب کیا ہے۔
اگر میں آپ کو 10 سیکنڈ کے اندر اپنا آرگومنٹ کنکلوڈ کر دوں جعفری صاحب،
جی،
اگر مانی پور کو انڈیا نے لے لیا اور وہاں پہ ابھی مانی پور کی آزادی کی جو تنظیم چل رہی ہے وہ ہے، سکم میں بھی یہی حالات ہیں، گوا کو انہوں نے زبردستی لے لیا پورچگال سے، اگر ان حالات کو ایک دیکھے تو یہ بہت ظاہر بات ہے کہ اس کے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ انڈیا کی ہیجمنی سے ڈر رہے ہیں۔ ان حالات کے مطابق اب جو پاکستان کا جو سٹانس ہے اور اب جو مودی صاحب نے جو ایک سٹانس لیا ہے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں، ان باتوں سے پاکستان کے اندر کی جو خوف ہے اس کو ہوا ملی ہے، اس کو تقویت ملی ہے، اور ان حالات کے مطابق ہم کہیں کہ جو ان مودی صاحب کے جو سٹانس ہے وہ بہتر صحیح نہیں تھا، وہ بالکل بجا ہوگی۔ چاہیے کہ انڈیا اپنا سٹانس نرم کرے اور اپنی 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 جو پرسپشنز ہے اس کو بدلے۔ پاکستان نے پہلے جوہری ہتھیار استعمال کا دھماکہ نہیں کیا تھا، انڈیا نے پہلے کیا تھا، اس کے بعد اس کے جواب میں پاکستان نے پھر اپنا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام شروع کیا۔ ہم نے ہمیشہ انڈیا کی ریپلائی میں کام کیا ہے، ہم نے کبھی پہل نہیں کی۔ تو میرے خیال میں ان حالات میں یہ ذمہ واری جو ہے سربراہان مملکت کے سر کے اوپر جاتی ہے، اور چاہیے کہ مودی صاحب اپنا سٹانس بدلیں اور ذرا اپنے طرز خطاب کے اوپر اور اپنے الفاظ کے چناؤ کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں۔
اچھا، سومنشی صاحب کی لائن مل گئی ہے ہمیں، ان کی لائن میں کچھ خرابی ہے۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس، ایک سوال میرا آپ سے اور ہے کہ یوفا میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کے بعد یہ ایسا لگتا تھا کہ اب وہ مفاہمت کا ایک نیا دور شروع ہوگا، تو کیا بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں ایسی لابیز موجود ہیں جو یہ مفاہمت نہیں چاہتی ہیں؟
دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں ملکوں میں ایسی لابیز موجود ہیں کہ ہندوستان میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو دو تین قسم کے نظریات رکھتے ہیں جو تاریخی طور پر وہ حقائق پر مبنی نہیں. ایک ان کا نظریہ یہ ہے کہ جی ہمارے ملک کو توڑ کے پاکستان بنایا گیا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں جس طرح سے سنگیت شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ یہاں پہ ملک تھے, کئی ملک تھے. پنجاب ایک علیحدہ ریاست تھی, بہت بڑی ریاست تھی. بھاگلپور بہت بڑی ریاست تھی, اور اسی طریقے سے حیدرآباد اور بے شمار ریاستیں تھیں. وہ ان ریاستوں کو جوڑ کے آہستہ آہستہ قبضہ کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور برٹن نے انہوں نے ایک ملک بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی اس سے بڑی خدمت یا کسی کالونیل ٹیریٹری کی آج تک میں نہیں سمجھتا کہ اتنا ایک ڈائیورس ملک کو, علاقے کو, ریجن کو اکٹھا کر کے ایک ملک کسی صورتحال دی ہوئی. تو وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی پاکستان تو ہمارے ملک کو توڑ کے بنایا گیا ہے, یہ تعصب اس کی بنیاد ہے. پاکستان میجورٹی جو مسلم علاقے تھے اسی میں تھے, اور ان کا کمیونلزم دیکھیں کہ ہم نے کہا پنجاب کو ہم تقسیم نہیں کرتے, انہوں نے کہا پنجاب کو تقسیم کرو. وہ اس لیے کہ جو سکھ اور ہندو اقلیت تھی وہ پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی. ہم نے کہا جی بنگلہ دیش جس کو بنگال کو آپ تقسیم نہ کرے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ 1995 میں جب وہ 1895 میں جب انگریزوں نے ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ ایک مسلم بنگال بنا دیا اور ایک ویسٹ بنگال بنا دیا, تو کانگریس نے اس کے خلاف تاریخ چلائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھائی اگر بنگلہ ہی بنگلہ دیش کی ایک بنیاد ہے, اگر وہ ٹو نیشن تھیوری کا حصہ نہیں ہے, تو ویسٹ بنگال کو اور ایسٹ بنگال کو جو بنگلہ دیش ہے اکٹھا کرو. یا اس سے پہلے یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہماری کوشش تھی کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے. نہیں 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 نہیں, اگر پاکستان بناتے ہیں تو پھر اس کو کمیونل بیسس کے اوپر تقسیم کرو. یہ ان کے متعصبانہ نظریات ہیں. دوسری بات جو ہے ان کے تعصب میں,
جی
تعصب بھی ہے اور اس میں رونیت رونیت بھی, ایروگنس بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں اور گھٹنوں کو پہ ٹیکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. یہ شروع میں ہوا, شروع میں جو پاکستان کے ایسٹ سے نہیں دیے, نہروں کا پانی بند کر دیا. بھائی نہروں کا پانی بھی کوئی بند کرتا ہے؟ اور جو کیش ریزرو تھے وہ دینے سے انکار کر دیا, فوج کا سامان دینے سے انکار کر دیا, تجارت کرنے سے انکار کر دیا, ریلوے ہماری بند ہو گئی. جو کچھ وہ کر سکتے تھے ان کا مفروضہ یہ تھا, اور غالباً آج بھی ہے, کہ ہم پاکستان کو مجبور کر سکتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ وہ انہوں نے جو پاکستان کے اوپر تاریخی طور پر دباؤ ڈالا ہے کشمیر مسائل سمیت, آج وہ پاکستان ہے جو نیوکلیئر پاور ہے, اور ان کا دانت توڑ جواب پاکستان دے سکتا ہے.
صحیح پرتاب جی,
ہمارے پاس وہ طاقت ہے اس وقت اقتصادی بھی اور فوجی بھی اور عسکری بھی, اور قوم میں بھی وہ غیرت اور ہمت ہے کہ کبھی جرات تو کریں. تو وہ یہ کہ ایک غلط مفروضے میں رہتے ہیں کہ پاکستان کو دبا کے مجبور کر سکتے, ایسا نہیں کر سکتے.
اچھا پرتاب سومنشی صاحب کی لائن ہم کو مل گئی. پرتاب صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, یہ فرمائیے کہ آپ بتا رہے تھے کہ کیا بھارت کی فوج کا کیا اس سلسلے میں رول ہے.
نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر طور پہ یہ جیسا کہا گیا کہ یہ وہ ہے جو کہ موجودہ حکومت ہے, یہ پہلے بولتی رہی ہے کہ صاحب ہم سر کاٹے جاتے ہیں, ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم ایک کے جواب میں 10 سر لائیں گے. آپ یہ دیکھیے اب انہیں کے لیے جو اپوزیشن ہے وہ کر رہا ہے کہ صاحب آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم ایک کے بدلے 10 سر لائیں گے, آپ کے لوگ مارے جا رہے ہیں, آپ کہیں کچھ بولنے. ایون جو اس وقت حکومت میں تھی یو پی اے, اب انہیں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کے لیے وہ کہہ رہی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہم اس کو اگر یہ پینٹ کر کے دیکھیں کہ یہاں سے سرکار وہاں حملے کروا رہی ہے, تو اگر سرکار اتنے حملے کروا رہی ہے, سرکار اتنے لوگوں کو مروا رہی ہے, तो हिंदुस्तान में वही सरकार वो क्रिटिसिज्म भी झेल रही है।
अच्छा
कि साहब आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं।
अच्छा आपके तो कहने का मकसद ये है प्रताप सोमवंशी साहब कि ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके सबब ये सब कुछ हो रहा है।
बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए दोनों चीजें हो। मैं कभी मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक एडिटर हूँ, कभी इस तरह खड़े होकर नहीं बोल सकता कि नहीं जो हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है वो सही है, और मैं कोई हुकूमत का प्रवक्ता नहीं हूँ। मेरी सबसे बड़ी जो मेरा अपना टेक
जी मेरे ख्याल में प्रताप सोमवंशी साहब की लाइन आज तावुन करने के लिए तैयार नहीं है, और मेरा ख्याल ये है कि अब इस टॉपिक को हम रैप करते हैं, इसलिए कि हमारे पास मज़ीद वक्त नहीं है इस सेगमेंट के लिए। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, एक ब्रेक लेंगे, और उस ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे संगीन शाह साहब से, और हमारा टॉपिक होगा ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट। डॉक्टर रसूल बख्श रईस का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे साथ तआवुन किया और हमें इस सिलसिले में अपनी राय से मुत्तला किया। हमें अफसोस है कि प्रताप सोमवंशी साहब को हम पूरी तरह से न सुन सके। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जो अगला सेगमेंट है, वो ईरान और उन छह बड़ी ताकतों के दरमियान माहदे के हवाले से है जो आज दुनिया में सबसे बड़ा टॉपिक बना हुआ है डिस्कशन का। सवाल ये पैदा होता है कि ये एक ऐसा माहदा है जिसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि इससे बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, मशरक़ वस्ती में बैलेंस ऑफ पावर तब्दील होगा, असरात तो मुख्तलिफ होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये माहदा दूररस है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? ईरान में हुकूमत तब्दील हो जाती है, अमरीका में कांग्रेस इसको अप्रूव नहीं करती तो क्या होगा? संगीन शाह साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में?
इस माहदे का ताल्लुक है, इसमें चार पॉइंट्स हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। पहले ये एक कोई सौदा नहीं है कि किसी ने किसी के साथ एक एक, एक चीज की कीमत तय की कि आप 2 किलो की चीज मुझे 10 रुपए में बेचते हैं और उसने उसको उठा के 2 किलो की चीज 10 रुपए में बेच दी और बात खत्म हो गई। ये एक रिलेशनशिप है, ये एक पैटर्न तय हुआ है कि हमारा और आपका एक रिलेशनशिप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर रिसर्च के लिहाज से कैसा होगा। तो उसकी बुनियाद के ऊपर अगर हम देखें तो ईरान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ, ना ही कोई बैरूनी ममालिक ये कह रहे हैं कि हम उनका मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कई खास अंदाज से आगे बढ़ाया जाए, और उस खास अंदाज को उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी तवानाई के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मगर आप इसको जोहरी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन मकासद को हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ लिमिटेशंस हैं, जो कुछ हदूद हैं जो कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर लगाई हैं, और उन हदूद में ये है कि उनकी जो कैपेसिटी है न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो उसके इस हद तक घटा दिया जाए कि अगर कल ईरान अपना न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करे भी तो वो उसको न्यूक्लियर बम बनाने के लिए साल लगें, कम से कम 1 से 2 साल के करीब उसको लगें
जी।
इसके लिए अगर हम देखें तो 4 ऐसी वजूहात हैं कि जिससे हम इन दूरस नतज को जो इनका असर हो सकता है इस एग्रीमेंट के दूरस नतज निकलने पे। पहली बात तो ये है कि इस एग्रीमेंट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी शिकें हैं कि जिनको मुकम्मल करने में 25 साल तक लग सकती हैं, और इन शिकों को मुकम्मल करने से और उनकी काम के मुकम्मल होने की शवाहद निकलने से फिर उनके बाद सेंक्शन हटने में अगर 25 साल लग सकते हैं तो इसमें काफी हद तक एक साइड से या दूसरी साइड से जो है सब्र खत्म हो सकता है। एक मिसाल इसकी ये है कि ईरान अगले 5 साल तक कोई हथियार कन्वेंशनल हथियार किसी भी मुल्क से नहीं ले सकता।
सही।
इसके अलावा अगर हम देखें कि आगे अमेरिका में अगले साल के इलेक्शन में ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है कि रिपब्लिकन सदर इक्तदार में आ जाए,
अगर आ गया तो जी,
अगर आ गया तो फिर ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है कि वो आ जाएंगे। रिपब्लिकन्स का अगर आप देखें तो उनका स्टांस पहले ही काफी वो काफी बरहम है इस डील के ऊपर, वो इसराइल का साथ साथ दे रहे हैं और उसके उनकी बरहमी का उन्होंने
इजहार भी किया है। जी बिल्कुल,
उसके साथ साथ यूएस के जो बहुत अमेरिका के जो बहुत करीबी दोस्त हैं, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब हो गया और इसराइल हो गया, उन दोनों ने भी काफी हद तक बरहमी का इजहार किया है इस डील के ऊपर। और सऊदी अरब की एक अखबार में तो एक कालम नवीस ने यहाँ तक लिखा कि एक ये सिर्फ उनके ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है और मैं ये अल्फाज सिर्फ उनके अल्फाज कोट कर रहा हूँ कि एक जानवर को खोल दिया गया है, उन्होंने ईरान को तशवीह दी है कि कैसा
अच्छा, मैं जरा सा यहाँ पर आपको रोकूंगा, मैं ऐसा मैं बताता चलूँ अपने सुनने वालों को कि इस बारे में जो अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिकी सदर हैं, अमेरिकी वजीर खारजा हैं, वो बड़े इंथ्यूजास्टिक हैं, और आज जो अमेरिका के सारे बड़े टेलीविजन नेटवर्क्स पर वजीर खारजा जॉन कैरी इस माहदे को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं अमरीकी आवाम को, और इस बारे में हमारे सदर ओबामा साहब ने भी कुछ बातें की हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी सुन लें ताकि पता चल सके अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ सके।
Access to Iran's entire nuclear supply chain. The verification process set up by this deal is comprehensive and it is intrusive, precisely so we can make sure Iran keeps its commitments.
सदर ओबामा कह रहे थे कि इस माहदे के तहत बैन अवी इंस्पेक्टरों को ईरान के जौहरी सप्लाई के पूरे सिलसिले तक रसाई हासिल हो जाएगी। तस्दीक का जो तरीक़ार इस माहदे के तहत वज़ा किया गया है वो जाम में है, और इसके तहत हम इस बात को यकीनी बना सकेंगे कि ईरान अपने वादे पर कायम रहता है। यही बात आप कह रहे थे संगीन शताब जी।
जी जनाब, और इसके अलावा अगर हम देखें इसके साथ साथ आपके ओबामा साहब ने यह भी कहा था कि हम कोई ये तस्वर ना करें कि अमेरिका के ईरान के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहाल हो जाएंगे किसी करीबी मुस्तकबिल में। और उसके साथ साथ अमेरिका के ईरान के आयतुल्लाह साहब ने कहा था कि ईरान का जो मौकफ है वो अमेरिका की तरफ बदलेगा नहीं। तो एक तरफ अगर ये कह रहे हैं कि हाँ, इनकी जो जितनी जो गुफ्तगु शनीद हो रही है, जो बयानात हैं वो स्ट्रिक्टली ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ लिमिटेड हैं। इससे कोई ऐसी और तवक्कुआत वाबस्ता करना कि जिससे अमेरिका और ईरान के हालात के जनरल में जो हैं वो बदल जाएंगे, इस वक्त काफी कबल अज़ वक्त हैं।
अच्छा,
इसके साथ साथ अगर हम देखें ये जो अभी सैंक्शंस जो बहाल हो रही हैं, ये सिर्फ ये वियना ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के उससे जो सैंक्शंस लगाए गए थे 10 साल पहले, सिर्फ वो बहाल हो रहे हैं।
जी हां, और जैसा कि मैंने बताया था, और आप भी अभी कह रहे थे कि जो रहबर आला हैं ईरान के आयतुल्लाह खामेनाई, उन्होंने कल भी ये बात बहुत खुलकर कही है कि हमारा सिर्फ एक ही सिलसिले में माहदा हुआ है अमरीका के साथ और मगरबी मुल्कों के साथ, और दूसरे इशूज़ पर जो हम अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो सिलसिला वैसे के वैसे ही जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि अब फौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं है कि ताल्लुकात में कोई मजीद फैलाव आए
जी, मगर एक बात यह भी है कि रोड मैप तो बन चुका है, एक डायलॉग का सिलसिला हो चुका है, लोगों को एक एग्जांपल ऐसी मिल गई है कि अगर हम बैठकर बात करें तो हम आपस में नतायज अखज कर सकते हैं, हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, तो ये एक अच्छा शगुन भी है। इसके साथ साथ ईरान में ये ईरान के सदर रूहानी साहब ने यह भी कहा था कि वो बैठकर अपने करीबी खलीजी ममालिक के साथ भी हालात को बेहतर बनाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है कि वो करें, क्योंकि इसके अलावा शायद क्योंकि ईरान से अगर अमरीका को इतना खास खदशा नहीं है जितना क्योंकि करीबी खलीजी ममालिक को है।
अच्छा,
अगर रूहानी इस सिमत में ज्यादा प्रोग्रेस करती हैं तो फिर वो निहायत बेहतर होगा।
अच्छा, अभी हमारे साथ तो वो भी होंगे, अरब न्यूज़ के एडिटर हैं सराज वहाब साहब, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि उनको भी ले लें, वो हम गुफ्तगू करेंगे थोड़ा सा ISIS के हवाले से। लेकिन यहाँ पर आप ये फरमाइए कि ये जो डील है ईरान के साथ न्यूक्लियर, इसका रीजन पर और दुनिया पर मजमूई तौर से क्या असर पड़ेगा आपके ख्याल में?
यहाँ पर दो तरफ से असर पड़ेगा। एक तो ये खदशा कि ईरान जो है अपने लिए जौहरी हथियार बना रहा है, अगर उसका खदशा दूर हो जाता है तो शायद कुछ ममालिक सुख का सांस लें, उन ममालिक में जो है सबसे ज्यादा इसराइल का शायद शुमार हो कि वो सुख का सांस लें। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इन सैंक्शंस को हटाने के बाद ईरान के पास काफी ज्यादा हद तक पैसा आ जाएगा, जिसके जरिए वो कन्वेंशनल हथियार खरीद सकता है, जिनमें से S-300 जो है वो एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि ईरान कोशिश कर रहा है चाइना से खरीदने की।
जी।
उसके अलावा ये रशिया से खरीदने का प्रोग्राम था, उसके अलावा चाइना से उसके कुछ और मिसाइल प्रोग्राम ऐसे हैं जिसकी वो खरीदने की कोशिश कर रहा है, शायद इसमें मैं कुछ गलत भी हूँ S-300 के प्रोग्राम में। उसके अलावा और जैसे कि कन्वेंशनल वेपन्स हैं, ईरान की जो जंगी तैयारे हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं, वो उसके लिहाज से कुछ नए तैयारे लेने की कोशिश करेगा, उसके पास जो टैंक हैं वो काफी पुराने टैंक हैं, ان کو اپگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے علاوہ ان کے پاس جب پیسہ آئے گا تو پھر بعض ممالک کا یہ خطرہ ہے کہ جیسے کہ یمن میں ہوتی ملیشیا ہو گئے, اس کے علاوہ عراق میں جو شیعہ ملیشیاز ہو گئے, اس کے بعد سیریا میں جو ریجیم ہے اس کی سپورٹ ہوگی, یا پھر لبنان میں جو حزب اللہ ہے اس کی سپورٹ میں ایران جو ہے ان کی سپورٹ بڑھا دے گا, اور اس سے علاقے میں ڈیسٹیبلائزیشن کا خطرہ ہے. تو ایک سائڈ پہ تو اگر انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے, دوسری سائڈ پہ ان کے یہ اور خطرات بڑھ رہے ہیں کہ شاید ایران کی کارروائیوں میں زیادہ پیسہ ایران کی طرف آنے کی وجہ سے شاید اس میں تیزی
آ جائے گی. جی تو یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو توازن طاقت ہے اس میں تبدیلی آئے گی؟
جی تبدیلی تھوڑی بہت آئے گی. اگر ہم انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ ایران از آف دا ہک, کہ ایران کو ہم نے اگر وہ فوکس سے ہٹا دیا ہے, ایران کے اوپر کوئی ایسی حملہ کرنے کی کوئی باتیں نہیں کر رہا, فوج کشی کی کوئی باتیں نہیں کر رہا, تو اس سے ایران کو بریدنگ سپیس مل جائے گی. اب یہ دیکھنا جائے گا کہ اس بریدنگ سپیس کو ایران کیسے استعمال کرتا ہے. ایران میں اگر آپ ہم دیکھیں کہ ایک قسم کی ایران کی اگر آپ سائیکالوجی کو دیکھیں, کامن سائیکالوجی کو دیکھیں, ایران تاریخی ایک بہت بڑی سلطنت رہ چکی ہے, اور یہ ایرانیوں کی سائیکالوجی کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہے.
جی.
ایک تو آج وہ مسلمان ہیں, شیعہ ہیں, اور ایک ان کی اپنی سوچ ہے اس طرح سے, مگر اس سے پہلے ایران کی ایک سلطنت ہونے کی وہ سوچ, وہ بھی ایرانیوں کے دماغ میں بہت گہری حد تک نقش ہے.
جی.
تو اب ان کی اس طرح کی ایک سلطنت کی سوچ ہے کہ جب ایران عراق کی جنگ میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ قدس کی طرف راستہ جو ہے وہ کربلا سے ہو کر گزرتا ہے, تو اس قسم کی سوچ ایران میں ابھی بھی موجود ہے اور وہ کسی طرح سبسائڈ نہیں ہوئی. تو اگر ایران اپنے ان نظریات کو اگر ذرا کم کرنے کی کوشش کرے اور خلیجی ممالک کے ساتھ حالات بہتر کرے تو پھر بہتری کی امید نظر آ رہی ہے. اگر اس طرح کچھ ہوتے ہوئے نظر نہ آیا قریبی دنوں میں تو پھر خلیجی ممالک جو ہیں وہ اپنا رویہ ان کے ساتھ اپنا ڈیفینس کا رویہ برقرار رکھیں گے, امریکہ کے اوپر زیادہ زور آئے گا, اور پھر شاید ایسا ہو کہ یہ جو پیس, یہ جو نیوکلیئر ڈیل بنی ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کر دیا جائے ایران کے انٹرنل اپوزیشن سے, امریکہ کی انٹرنل اپوزیشن سے, اور امریکہ کے دوست ساتھیوں کی اپوزیشن سے, اس کو کافی خطرہ رہے گا.
اچھا یہ بتائیے کہ دوسرے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کے یہ ایران میں حکومت چینج ہو جاتی ہے, زیادہ فنڈامنٹلسٹ وہاں آ جاتے ہیں, تو کیا اس معاہدے میں, اس کے خد و خال میں, اس کی حیات میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
بالکل جناب. اگر ایران میں دیکھیں پولیٹیشنز, اکثر جو پولیٹیشنز کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے وہ عوام کو خوفزدہ کر کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو اپنے ساتھ ملا لیں. ہٹلر صاحب نے یہی کیا تھا جرمنی میں, عوام کو خوفزدہ کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے یہودیوں کو ایک اسکیپ گوٹ بنا دیا, یہودیوں کو ایک بنا دیا کہ ان کے ذریعے آپ اپنا خوف ان کو ہٹا کے آپ اپنے آپ کو دفاع کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ایران میں کوئی کنزرویٹو حکومت آ جاتی ہے اور وہ لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر حملے کا خطرہ ہے, ان کے اوپر کوئی اور ملک آ کے قبضہ کر سکتا ہے, اس لیے ان کو اپنے نیوکلیائی ہتھیار بنانے چاہیے, تو شاید عوام ان کی سائڈ پہ ہو جائے. اس وقت تو عوام چاہتی ہے کہ سینکشنز ختم ہوں, اکنامک صورتحال بہتر ہو, مگر شاید اس کے لیے ہموار راستہ ہموار بھی کیا جا سکتا ہے لوگوں کو خوفزدہ کر کے. تو یہ ایسے خدشات ہیں, مگر جہاں تک ہم نے دیکھا ہے جس طریقے کے ساتھ ایران نے صبر اور تحمل کا اظہار کیا ہے گزشتہ 10 سالوں میں, اور جتنے طور طریقے کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ انہوں نے ان نیگوشیشنز کو آگے بڑھایا ہے, تو میرا خیال ہے اس کا امکانات بہت کم ہیں.
ویسے بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر, جو بات میں آگے کرنے والا تھا وہ یہی تھی کہ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں, ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں, ان افراد کے درمیان نہیں ہوتے جو وقتاً وقتاً اقتدار میں آتے ہیں. جب دو مملکتوں کے درمیان یا 6 مملکتوں کے درمیان اور 1 مملکت کے درمیان معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کو تو آنر کیا ہی جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے.
جی مگر یہ معاہدہ اس قسم کا, یہ اس قسم کا معاہدہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بارڈر کی تقسیم کیسے کریں. جیسے کہ ابھی قریبی دنوں میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں انڈیا اور بنگلہ دیش نے اپنے درمیان سرحد کے میں جو بہت سارے ایسے علاقے تھے جو کہ انڈیا کے علاقے بنگلہ دیش کے میں انکیپسولیٹڈ تھے, بنگلہ دیش کے علاقے
جی
میں تھے, جی ان کو تبدیل کر کے اپنی سرحد کو کمپلیکسٹیز کو ختم کرنے کا معاہدہ ہوا ہے. اگر جس دن یہ معاہدہ ہو گیا, علاقوں کی تبدیلی ہو گئی, اس کے بعد ایک نئی سرحد کی لکیر کھینچ دی جائے گی اور اس دن بات ختم ہو جائے گی. مگر ایران اور یہ P+1 ممالک کا جو معاہدہ ہے یہ ایک
مختلف نوعیت کا معاہدہ. جی
مختلف نوعیت.
شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سراج بہاف صاحب نے جدہ سے. ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد جو ہمارا موضوع ہوگا, جب ایران کی اور مڈل ایسٹ کی بات آتی ہے تو تذکرہ داعش کا بھی ہوتا ہے, یہ ISIS کا, اور سعودی عرب نے اس سلسلے میں ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے. گزشتہ روز 400 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, اسلحہ برآمد ہوا ہے. ہم جائزہ لیں گے کہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے اور سعودی عرب کس طرح سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ایک بریک کے بعد یہ گفتگو ہوگی.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی سراج بہاب صاحب, یہ بتائیے کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں سعودی عرب میں, کیا یہ اس بات کی نشاندہی ہے, اس بات کی علامت ہے, اشارہ کرتا ہے یہ واقعہ کہ سعودی عرب کی حکومت اب بڑی ایکٹیولی داعش کے خلاف کارروائی میں مصروف ہو گئی ہے؟
دیکھیں, یہ تو بہت دنوں سے کارروائی جاری تھی آئی ایس کے خلاف, داعش کے خلاف, لیکن اس میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ پیش رفت ہوئی جب پچھلے دنوں مئی کے آخر میں اور پھر جون میں یہاں پر دو مساجد میں جو ہے وہ سوسائڈ بمبنگ ہوئی, اس وقت وہ جو منطقہ شفقیہ جس کو کہتے ہیں ایسٹرن پروونس میں سعودی عرب کے, تو اس کے بعد یہ جو ایک ایسا سیکشن تھا جو جس میں کوئی بہت زیادہ اثر کردار ادا نہیں کر رہا تھا, تو وہ جو سوسائڈ بامبنگ ہوئی اس کے بعد بالکل پوری کمیونٹی نے, پوری سوسائٹی نے, حکومت نے, تمام سارے لوگوں نے ایک طے یہ کیا کہ یہ بہت ایک کینسر کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اس کینسر کو نکالنا سوسائٹی سے بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد جو سکسیسز ہوئی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ 400 سے زائد جو داعش کے سمپتھائزرز پکڑے گئے ہیں, یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ سعودی عرب سیکورٹی فورسز نے ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کیا, اور یہ ہیومن انٹیلیجنس اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب ماحول سازگار ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی یہ کینسر ہے اور یہ سوسائٹی کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. تو یہ جو 400 جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سعودی سوسائٹی میں اب ایک جوئی سے سب لوگ, پوری سوسائٹی کے پورے ایلیمنٹس, اس میں علماء بھی ہے, ریلیجیس اسکالرز بھی ہیں, اس میں لیکچرر بھی ہے, اکیڈمکس بھی ہے, یہ تمام سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داعش کا جو کینسر ہے یہ ایک بہت اس نے بڑا عجیب صورت اختیار کر لی ہے اور اس کو ٹیکل کرنا اشد ضروری ہے, جس کے نتیجے میں یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے.
سنگین شاہ صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے داعش کی موجودگی سے اور داعش کی کارروائیوں سے, تو کیا یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ مذہبی منافرتوں کو, اختلافات کو, چاہے وہ ایران ہو چاہے سعودی عرب ہو, پس پشت ڈال دیا جائے اور اس بہت بڑے خطرے سے نمٹا جائے؟
جعفری صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اب آج آپ ملٹرلی فوجی طور سے آئی ایس کو شکست دے دیں تو کل آئی ایس بھی القاعدہ کی طرح انٹرنیٹ پہ چلی جائے گی اور وہاں سے لوگوں کو حملوں پہ اور دہشت گردی کی کارروائیوں پہ ورغل آئے گی. آج اگر ہم نے آئیڈیولوجیکلی آئی ایس کو شکست نہ دی اور صرف ملٹرلی اس کو شکست دے دی تو پھر کل مستقبل میں ہمیں پھر آئی ایس کے ساتھ دوبارہ آئیڈیولوجیکلی نمٹنا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آج ہم آئیڈیولوجیکلی آئی ایس کو پہلے شکست دیں, سارے ایران, سعودی عرب, باقی سارے ممالک مل کے, ان کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ سارے مل کے آئی ایس کی آئیڈیولوجیکل جو میسج ہے کہ جس کے وہ مذہب کو بنیاد بنا کے ٹیررزم پہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں, اس کو اگر پہلے شکست دے دی جائے تو پھر اس کے بعد فوجی طور پہ آئی ایس کو شکست دینا بہت آسان ہو جائے گا. مگر اس وقت بدقسمت یہ ہے کہ بہت سارے ممالک شاید اپنے مفادات کی وجہ سے آئی ایس کی اتنی خاص کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ نظر نہیں آتے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو ترکی میں آئی ایس کے خلاف کارروائی میں کافی سستی دکھائی دی گئی ایک وقت میں, کیونکہ اس وقت جو تھا آئی ایس اور کردوں کے بیچ میں جو لڑائی ہو رہی تھی اور ترکی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کردوں کو کے ساتھ مل کر آئی ایس کو شکست دے. تو پھر بہت سارے ممالک کے اپنے اندرونی مفادات ہیں اور اپنی اندرونی انٹرنل ڈائنامکس ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارے ممالک آپس میں کھل کر آئی ایس کے خلاف نبرد آزما ہونے پہ تیار نہیں ہے.
اچھا سراج بہاب صاحب, آج جو آپ نے خبروں میں دیکھا بھی ہوگا کہ غزہ پہ بھی حملہ ہوا ہے اور جہاں حملہ ہوا ہے وہاں ایک دیوار کے اوپر داعش کی جھنڈے کی تصویر بھی نظر آئی ہے. اسی طرح سے آپ شام میں چلے جائیے, عراق میں چلے جائیے, عراق میں بھی بلاسٹ ہوا, 130 سے زیادہ آدمی مرے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت داعش کی پہنچ یا وہ بہت ڈیپلی پینیٹریٹ کر چکی ہے ان ملکوں میں؟
دیکھیے یہ تمام ساری چیزیں آپ کو انالائز جب آپ کریں گے, سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ داعش پنپی کیوں ہے, اس کا کیا وجہ ہے. اصل میں یہ جو پولیٹیکل ویکیوم جو اطراف میں ہم دیکھتے ہیں پرٹیکولرلی خطے میں, اس نے داعش کا کام بہت آسان کر دیا ہے. وہ اس معنی میں کہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ یہاں موجود نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ عناصر کو وہ پروموٹ کرتے ہیں جو لبرل آؤٹ لک جن کا تھا, یا جو تمام سارے انٹرفیس ڈائلاگ میں جو بلیو کرتے تھے, ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی سپورٹ نہیں کیا گیا. ایز اے ریزلٹ آف وچ وہاں پر پورا پولیٹیکل ویکیوم ہوا. تو جہاں جہاں پولیٹیکل ویکیوم ہے وہاں پہ ایکسٹریمسٹ تنظیمیں جو ہیں ہمیشہ پنپتی ہیں. ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا, پچھلے 10-20 سالوں میں ہم نے سب بہترین ایگزامپل دیکھا کہ القاعدہ, جب القاعدہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے زیادہ خطرناک ایک داعش تنظیم جو ہے سامنے آئی ہے, جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا سولوشن کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. جیسے کہ ابھی صاحب نے کہا ہے, یہ جو بیٹل ہے, یہ جنگ ہے, یہ ذہن کی, دل و دماغ کی یہ جنگ
اور نظریات کی ہے.
اس میں علماء کا بہت کردار امپورٹنٹ ہے. جب تک علماء اس کے اندر نہیں آئیں گے اور پولیٹیکل سولوشن اس میں نہیں ہوگا, پولیٹیکل ویکیوم کو ختم نہیں کیا جائے گا, تو داعش تو ایک نام ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور نام سے کوئی دوسری تنظیم سامنے آ جائے,
جیسے پہلے القاعدہ کے نام سے تھی.
جی
اچھا شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ غزہ میں جو یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس میں وہاں پر داعش کے فٹ پرنٹس ملے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت جو ایک کشمکش ہے ایکسٹریمسٹ اسلامسٹ میں اور حماس کے درمیان, یہ اس کا نتیجہ ہے, اس کا شاخصانہ ہے؟
جی جہاں تک میرا خیال ہے, بنیادی طور پہ اگر میں کہوں کہ آئی ایس چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی لیجیٹیمیسی لے, آئی ایس کو یہ کاز چاہیے, کیونکہ جب بھی کوئی تنظیم بنتی ہے اس تنظیم کسی کاز کے بنیاد کے اوپر بنتی ہے. وہ کوئی اپنے لیے ایک کسی کے مظلوموں کے کسی ایشو کو چیمپئن بننے کی کوشش کرتی ہیں. آئی ایس کا جو ایشو تھا عراق کے اندر, جس کی وجہ سے وہ بہت تیزی سے اوپر ابری, وہ سنیوں کا خوف تھا شیعوں کے خلاف, اور شیعہ کے ڈیتھ اسکواڈ جو تھے یا عراق کی جو حکومت تھی ان کا جو پرو شیعہ سٹانس تھا اس کے خلاف ان کو کافی تقویت ملی عراق میں. شام میں انہوں نے پھر لڑ بھڑ کر اپنے لیے کوئی ایک جگہ کریٹ کی. اس کے علاوہ اس چھوٹے سے عراق اور شام کے علاوہ ان کا کوئی اور اس طرح آئیڈیولوجک اور ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے باہر کسی اور ممالک میں. اب جب وہ فلسطین میں آ رہے ہیں اور فلسطین میں اپنے لیے پولیٹیکل اسپیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر کہیں یہ فلسطین میں اپنے لیے پولیٹیکل اسپیس بنانے میں کامیاب ہو گئے اور آئی ایس کو اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن کر ابھر آئے, تو پھر اس کو ساری دنیا میں ایک لیجیٹیمیسی, مسلمان اسلامک دنیا میں ایک لیجیٹیمیسی مل جائے گی, کیونکہ اس کو مسلمان پھر اسرائیل کے خلاف ایک نبردزما قوت کی طور پہ دیکھیں گے. تو اس وقت آئی ایس کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسرائیل کے خلاف لا کر ایک پہلے تو حماس کو اور ان لوگوں کے ساتھ لڑ بھڑ کر اپنی کوئی پولیٹیکل اسپیس بنائے, اور اس پولیٹیکل اسپیس کو بنانے کے بعد وہ پھر اسرائیل کے ساتھ جنگ مول لے, اور اس اسرائیل کے ساتھ جنگ مولنے کے بعد اس کو ساری دنیا کے مسلمانوں میں ایک ایکسیپٹنس مل جائے. یہ اس کی میرے خیال میں اس کی ایک کوشش.
بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. سراج بہاب صاحب, آپ تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کریں گے کہ اگر یہ وہاں پر غزہ میں اور فلسطینی علاقوں میں اسپیس بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا اسرائیل کے لیے کوئی حقیقی خطرہ پیدا کر سکتے ہیں یہ؟
نہیں, اس سے تو اسرائیل کا کام اور آسان ہو جائے گا, کہ اس لیے کہ وہ تو بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسی ایکسٹریمزم کو جو ہے کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرب پیس انیشیٹو کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور بارہا وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ غازہ جو ہے وہ کسی کا گورننس وہاں پر نہیں ہے, یہ کہ حماس وہاں پہ کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ تو ان کے لیے ایک اور ایک ہینڈل اسرائیلی حکومت کو مل جائے گا کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ فلسطینین اسٹیٹ کو جو بارہا جو ڈینائی کرتے ہیں, تو یہ ان کے حق میں یہ بات ہوگی کہ وہاں پر ابھی بھی جو ہے افراتفری مچی ہوئی ہے. داعش کا حماس کے خلاف ایک فرنٹ اوپن کرنا, یہ بڑی مطلب یہ کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ القاعدہ تنظیم تھی جس سے ساری دنیا پریشان تھی, تو اس کا اور جو دوسری جو اس کے بعد جو تنظیم سامنے آئی وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. حماس کے حوالے سے فرام اسرائیلی پوائنٹ آف ویو, کیا وہ سمجھتے تھے کہ حماس سب سے زیادہ ملٹنٹ آرگنائزیشن, لیکن اس سے زیادہ ملٹنٹ آرگنائزیشن داعش اب وہاں پر وہ اپنا اسپیس بنانے کی کوشش کر رہی ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بات بالکل صحیح ہے کہ داعش بھی جو ہے وہ اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے لڑی ہے, لیکن اس سے جو اسلامسٹ جو تنظیمیں ہیں مسلم دنیا میں, جو اخوان المسلمین ہو یا حماس ہو یا دوسرے ہوں, تو ان کے لیے یہ جو یہ داعش جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح وہ اپنی آئیڈیالوجی کو مینٹین کرے ایک ایسی قوت کے سامنے جو بہت زیادہ جارحانہ جس کا جو ہے رویہ ہے, اور جو بہت کسی بات چیت میں یا ڈائلاگ میں بالکل بلیو نہیں کرتی, اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا الٹیمیٹ نقل لینڈ کیا ہے, وہ کیا چاہتی ہیں. تو اسلامسٹ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی حکومتیں جو ہیں اس ریجن میں یا مسلمانوں میں, ان کو بھی کوئی نئی حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے یا ایک دم ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو کس طرح سے ان کو ٹیکل کیا جائے. تو خود حماس کے خلاف ایک نیا فرنٹ اوپن کرنا مسلم امہ میں ایک عجیب کنفیوژن کا وہ شکار ہو جائیں کہ یہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں, اور یہ کس کے, یہ کون لوگ ہیں یا ان کو کس کی حمایت حاصل ہے کہ وہ تمام طرح اسلامسٹ آرگنائزیشن کے خلاف بھی ایک نیا مورچہ کھولے ہوئے ہیں.
اچھا, ابھی میرے دو سوالات اور ہیں. پہلا سوال میں آپ سے کروں گا سراج باب صاحب, یہ فرمائیے کہ عراق میں ایسا لگتا ہے کہ داعش کی جو پیش قدمی ہے عراق کی حکومت میں کامیاب نہیں ہو پا رہی کسی صورت سے بھی, حالانکہ کرد فورسز بھی لڑ رہی ہیں وہاں پر, عراق کی اپنی فورسز بھی لڑ رہی ہیں, اس کا کیا سبب ہے, آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہے ان کا ایڈوانس؟
بہت سمپل ہے, اس لیے کہ وہاں پر کوئی پولیٹیکل سولوشن پیش نہیں کیا گیا. ایک بہت بڑا طبقہ جو ایک اقتدار میں تھا صدام حسین کے زمانے میں, اور وہ ان کے پوری آرمی کے وہ تمام سارے لوگ جس کو پال برمر نے بالکل ختم کر دیا تھا, پوری ڈیزولو کر دی تھی آرمی میں, وہ تمام سارے ایلیمنٹ وہاں پر موجود ہیں. اور پھر یہ جو ایک ڈر اور خوف, اور یہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ سوسائٹی اسکواڈز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے, نوریل مالکی کا مس مینجمنٹ, اور پھر ایران کا ڈائریکٹ انٹرفیئرنس عراق میں, یہ تمام ساری چیزوں نے وہ طبقے کو جس کو سنی ہم کہتے ہیں اس طبقے کو بالکل انسیکیور بنا دیا ہے اس ملک میں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس ملک میں سیاسی کوئی رول نہیں ہے, اور یہ کہ ان کو پاور شیئرنگ میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا ہے, لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی ایلیمنٹ ہے جو حکومت وقت سے لڑتا ہے وہاں پہ عراق میں وہ اس کے ساتھ ہوں گے. بدقسمتی سے اس وقت داعش جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے عراق
کے خلاف لڑ رہی ہے,
تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ اسی گروہ کے ساتھ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہیں, لہٰذا وہ اس طبقے میں کوئی ول نہیں ہے اور فائٹ کرنے کی, اور وہ حکومت کے ساتھ بالکل نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر حکومت جیت جاتی ہے داعش کے خلاف تو پھر وہ ان کی سیکورٹی فورسز یا ان کی یہ جو پرائیویٹ ملیشیاز ہیں وہ اتنے ظلم ان پر ڈھائیں گے کہ جو داعش کی بھی ظلم کو جو ہے پیچھے کر دیں گے. تو لہٰذا کوئی ول نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے. وہ جو ٹرائب جنہوں نے القاعدہ کے خلاف جنگیں لڑی تھی اس معاہدے پر کہ ان کو جو ہے شراکت ملے گی, پاور میں حصہ ملے گا, تو وہ تمام ساری چیزیں نہیں ہوئی, اور ایک بالکل ایک شیعہ اسٹیٹ کی طرح عراق ابھرا ہے, تو سنی وہاں پہ انسیکیور ہے, لہٰذا داعش کے خلاف وہاں پر جنگ کامیاب ہونا بالکل ناممکن ہے.
لیکن آن دا کانٹریری اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سنی ملیشیاں جو ہیں وہ بھی عراق کی حکومت کی فوجوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں ان کے خلاف, داعش کے خلاف.
جی وہ لڑ رہی ہے لیکن پاپولیشن ان کے ساتھ نہیں ہے. جو پاپولیشن جس میں پاپولیشن درکار ہو, جو لوگوں کا جو سپورٹ درکار ہو, وہ سپورٹ وہاں پر درکار نہیں ہے, اس لیے کہ پاپولیشن ابھی بھی انکنوینسڈ ہے کہ اس کے جو ہے ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کیے جائیں گے اگر داعش وہاں پہ ہٹتی ہے, لہٰذا یہ جنگ اس لیے وہ جیتنے میں ناکام ہو رہے ہیں.
اچھا سنگین شاہ صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت تو ہر ملک جو ہے وہ داعش کے خطرے سے پریشان ہے, نہ تو بین الاقوامی سطح پر نہ ریجنل سطح پر اس سلسلے میں کوئی مشترکہ یا متحدہ اقدامات کرنے کی گفتگو نہیں ہو رہی, کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, اس کا کیا سبب ہے؟
جی اس کا میں اگر آپ پچھلے سوال جواب سے میں اپنا تانتا بانتا باندھوں اس کا, کیونکہ ایک تو داعش جو ہے پھیلی عراق میں, پہلے تو اس کی داعش کی کارروائی بہت آہستہ تھی, جو کہ وہ جارڈن کے جو ان کے سربراہ تھے بڑے ابو مصعب الزرقاوی, اس کے وقت سے جب ہوا تھا ان کی جو ایڈوانس جو تھا کافی کمزور تھا اس کا. اس وقت تب جب بغدادی صاحب آئے بوکا کے جیل سے نکلے, اور بوکا کی جیل میں ان لوگوں نے آپس میں کانٹیکٹس بنائے ایک دوسرے کے ساتھ, اور پھر جب بغدادی صاحب نکلے اور بغدادی صاحب نے پھر جیسے کہ ہمارے میرے معزز ساتھی نے ابھی دوبارہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا, انہوں نے پھر جا کر وہ بات پارٹی کے پرانے انٹیلیجنس آفیسرس کے ساتھ اور ان کے جرنیلوں کے ساتھ مل کر سیریا میں یہ لوگ جاتے تھے, سیریا میں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں, وہاں کے عراقی بات پارٹی کے ساتھ के पुराने लोगों के साथ, उसके बाद जब उन्होंने मिलकर उनका उनकी मिलिट्री नो हाउ ली, बात पार्टी के पुराने जर्नलों की और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की नो हाउ ली, उनको सब पता था कि किस गांव में कौन पावर ब्रोकर है, किस गांव में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के दौरान हम किसको इस्तेमाल करते थे गाँव को काबू करने में, गाँव को कंट्रोल करने के लिए। वो उन लोगों के पास दोबारा गए, उन लोगों को दोबारा मुतहरक किया और उन्होंने फिर सारे बहुत तेजी के साथ इराक में और इराक से फिर सीरिया में और सीरिया के बाद बाकी ममालिक में इवन लिबिया तक का वो लोग फैल चुके हैं, इराक अफगानिस्तान में भी इनकी कार्रवाइयां नजर में आ रही हैं। तो ये तो एक बहुत तेजी के साथ ये लोग फैले और किसी भी मुल्क को टाइम नहीं मिला कि वो उसके खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई कर सकें। दूसरी जो जितने भी ममालिक हैं साथ में, पाकिस्तान हो गया, इराक हो गया, तुर्की हो गया, और इन सब ममालिक अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। अगर आप देखें तुर्की में एक इलेक्शन हुआ, उससे काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है, तुर्की में अभी तक अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हुए, पाकिस्तान की अपनी जो TTP के खिलाफ जो जंग है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, उसके अलावा सीरिया की में तो कोई कैपेबिलिटी है नहीं कि वो अपने दिफा मुकम्मल तौर पर कर
सके, तो कोई इंटैक्ट हुकूमत भी नहीं है, जाहिर है बुरी हालत है,
हुकूमत ही नहीं। और जहां तक सीरिया की अपोजिशन का ताल्लुक है, वो काफी पिटे हैं IS के खिलाफ
जी।
कुर्द एक वाहिद ऐसी एक ऐसी कुवत है कि जो कि हर जगह IS के खिलाफ
लड़ रही है,
आसमान नजर आ रही है, मगर फिर कुर्दों की अपनी हैसियत के ऊपर बहुत सारे ममालिक को शक है। तुर्की उनके साथ इमदाद करने को तैयार नहीं, ईरान उनके साथ इमदाद करने को तैयार नहीं, सीरिया के अंदर जो उनकी अपनी जो पोजिशन है उसके साथ सीरिया की हुकूमत उनके साथ इमदाद करने पर तैयार नहीं, क्योंकि उधर कुर्द जो है अमेरिका के साथ काफी हद तक मिले हुए हैं। तो उनकी जो ऑपोजिशन IS की जो ऑपोजिशन है वो आपस में ना उनको टाइम मिला कुछ के खिलाफ ही कार्रवाई करने को, ना ही वो इसके लिए, और ना ही अमेरिका इस वक्त इस मूड में है कि वो दोबारा किसी मुल्क में लश्करकशी करे। हाँ, अभी डेविड कैमरॉन जो बरतानिया के वजीर आजम है, उन्होंने करीबी दिनों में कहा था कि IS के खिलाफ भी लश्करकशी की जाएगी, मगर मेरे ख्याल में ये सिर्फ
जबानी
बात हो रहा है इस वक्त, मगर और कुछ होने का इम्कान
नहीं। बहुत शुक्रिया सिराज वहाब साहब आपका और जनाब संगीन शाह साहब आपका। और सामईन, अब हम जाएंगे अपने अगले मौजू की जानिब। हमारे साथ दो मौजूद मेहमान हैं टेलीफोन लाइन पर, डॉक्टर ग़ुलाम रसूल साहब जो पाकिस्तान के महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल हैं, और जनाब आबिस लहरी साहब जो SDPI के एक माहिर हैं, और हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मौसम के बारे में और उसके असरात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक स्टेशन ID लेंगे, इसलिए कि हमारे प्रोड्यूसर साहिबान जो हैं वो मुस्तकिल इशारे कर रहे हैं एक ID लेने के लिए, और उसके बाद हम इन दोनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर ग़ुलाम रसूल साहब, ये फरमाइए कि इस वक्त तो पाकिस्तान में मानसून का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, सैलाब का मौसम है, चित्राल में 3 जानें ज़ाय हो गई हैं फ्लड्स में। पाकिस्तान में आइंदा जो महीने हैं, आपने क्या फोरकास्ट की है कि किस किस्म का वेदर होगा, क्या फ्लड्स के इम्कान हैं, बारिशें ज़्यादा होंगी और क्या सूरत हाल बनेगी?
जी, इस दफा मानसून जो है वो तकरीबन अपने नॉर्मल पैटर्न पे चल रही है
जी,
और उसमें मानसून की मेजर कंसंट्रेशन जो है वो हमारे ईस्टर्न रिवर्स के कैचमेंट्स हैं, जिनमें दरियाए झेलम, दरियाए चनाब, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। मगर जो स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं मानसून के, वो हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिले को भी जाके टच करते हैं। जिस वक्त हिंदू कुश के साथ टच करते हैं तो वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं क्लाउड्स की, और उन पहाड़ी इलाकों में फिर वो बादल खूब बरसते हैं और फ्लैश फ्लड्स का बायस बनते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है कि जुलाई का अभी जो बाकी मांदा हिस्सा है, इसमें वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि फ्रीक्वेंटली ऐसे फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो जनरेट होंगे।
अच्छा जनाब आबिस सुलेरी साहब, आप ये बताइए कि जो इस किस्म की सिचुएशंस होती हैं, उनसे निमटने के लिए और इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए کس قسم کے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے اور کیا ہونا چاہیے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے ایک چیز تو طے ہے کہ ہمارے ریجن میں اب جو بارشیں ہیں وہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, اور ہم پاکستان میں جنرلی اور باقی بھی ساؤتھ ایشیا میں یا تو آپ کو پانی جو ہے وہ بالکل نہیں ملتا یا پھر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. تو تھوڑے پیریڈ میں بہت زیادہ فریکوینسی کے ساتھ بارشیں ہو جانا, اور اس میں میرا خیال اگر میں ریکمینڈ کروں جو ابھی تک انالیسز ہے تو میرا جو تین پوائنٹ ہوں گے وہ ہے کوآرڈینیشن, کوآرڈینیشن اور کوآرڈینیشن.
جی
ہمارے پاس تقریباً ایک درجن کے لگ بھگ جو ہیں ریسکیو اور ریلیف ایجنسیز ہیں, جس میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی بھی ہے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز بھی ہیں, ریسکیو بھی ہے, اس کے علاوہ بہت سے ایمرجنسی ریلیف والے بھی ہیں, اور آف کورس میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے جب وہ اپنی وارننگ ایشو کرتا ہے تو اس کے بعد پھر جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سینٹرل کوئی ایسی ایجنسی ہو جو کہ ان ساری ڈیزاسٹر میٹیگیٹنگ اور ڈیزاسٹر ریلیف ایجنسیز کو ایک پیس پہ لے کے آ سکے, اور جب وہ ایک پیس پہ نہیں آتی ہیں ہم انفارچونیٹلی کیونکہ فائر فائٹنگ کی آتی ہیں, اور جو ہی جب کسان ہار رونما ہو جاتا ہے اس کے بعد میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اب کس طریقے سے اس کا مداوع جو ہے وہ کیا جائے. تو ایک تو شاید ہمیں میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کی جو پریڈکشنز ہیں اور جو ان کی سینیریوز اور ماڈلنگ ہے اس کو تھوڑا سیریس لینا پڑے گا, اور دوسرا جو ہمارے سویلین ایجنسیز ہیں شاید ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ ہمارے جو سویلین ریلیف ایجنسیز ہیں ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, جیسا کہ آپ کے باقی ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس وقت بوٹس بھی ہیں, ان کے پاس ہیلی کاپٹرز بھی ہیں, ان کے پاس ایمبولینسز بھی ہیں. 112 جو ایک پاکستان کے مختلف شہروں میں اسپیشلی پنجاب میں ایمبولینس سروس ہے وہ تو شروع ہو گئی, لیکن ابھی بھی جب بھی آپ کے پاس کوئی فلیش فلڈز آئیں گے, جب فلڈس خدا نخواستہ آتے ہیں تو فوری طور پہ پھر ہمیں آرمی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہیلی کاپٹرز ان کے پاس ہیں, بوٹس ان کے پاس ہیں, آرگنائزڈ ہیومن ریسورسز ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں, اور بدقسمتی سے آرمی کو ہم نے ہر جگہ پہ الجھا رکھا ہے, خواہ وہ شہروں میں امن و امان کا مسئلہ ہو یا بارڈرز کا مسئلہ ہو یا دہشت گردی کی جنگ ہو یا پھر یہ ہیٹ شوک ہے یا فلڈ ہے. تو یقینی طور پہ اس میں جو سویلین ایجنسیز جو کہ کام کے لیے منتخب کی گئی ہیں, اس میں سول ڈیفینس بھی ہے, اس میں فائر بریگیڈ بھی ہے, اس میں پاکستان کا فلڈ کنٹرول سینٹر بھی ہے, تو ان سب کو شاید تھوڑا سا ایک تو کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ان سب میں سینٹرل کوآرڈینیشن جب تک نہیں ہوگا ہم شاید لیسن لرن نہیں کر پائیں گے, اور ہر سال پھر یہی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پہ آرمی پہنچ گئی وہاں پہ لوگوں کو تھوڑا سا بچا لیا گیا, باقی جو ہے وہ ہم اللہ کے آس پہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک اور جو اس میں میرے خیال میں اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دریا جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جب ان میں پانی زیادہ آتا ہے تو اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے, لیکن جو پولیٹیکل بیسس پہ دریاؤں کے بند توڑے جاتے ہیں بعض اوقات کسی بڑے زمیندار کی ریئل اسٹیٹ بچانے کے لیے یا اس کا زرعی رقبہ بچانے کے لیے شہر کو پورا کا پورا داؤ پہ لگا دینا یا وائس ورسا, تو میرا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو شاید اب ہمیں 2010 کے بعد سے جو پیدل پہ فلڈز آ رہے ہیں انہیں تھوڑا مینج کرنا آ جانا چاہیے ہمیں.
جی
اور ہر سال جو لیسنز لرن کرتے ہیں شاید ان کو کہیں نہ کہیں پہ اب اپنے پالیسی کا حصہ جو ہے وہ بنانا پڑے گا.
اچھا ڈاکٹر غلام رسول یہ بتائیے کہ اب سے پہلے بھی کہا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جو ایک ایل نینو افیکٹ ہے یا جو ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں ساری دنیا میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, پاکستان پر اس کا کتنا اثر ہے اور کتنا وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے؟
نہیں, بڑا سگنیفیکینٹ امپیکٹ ہے پاکستان کی سمر مانسون پہ ایل نینو کا. ایل نینو آلدو ابھی ماڈریٹ فیز میں ہے, ابھی کوئی سیئر ایل نینو ڈیولپ نہیں ہوئی, مگر ماڈریٹ ہونے کے باوجود بھی کافی اپنے مانسون پیٹرن کو ڈسٹرب کر رہی ہے. مگر میں فلیش فلڈ کے سلسلے میں گزارش کرتا چلوں کہ فلیش فلڈ ایسی آفت ہے جس میں بہت کم لیڈ ٹائم ملتا ہے.
جی
آپ کو خاص طور پہ جو ہمارے راجن پور اور ڈی جی خان کے ہل ٹورنٹس ہیں وہ تو ہارڈلی آپ کو ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ دیتے ہیں, جب ہل ٹاپ پہ بارش ہوتی ہے
جی
تو فوری طور پہ پانی جو ہے وہ نیچے فٹ ہلس پہ آتا ہے تو سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. ایک بڑا سکسیسفل ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ اس وقت راول پنڈی اسلام آباد میں اس سے گزرنے والا نالا لہی
جی
اس پر موجود ہے, और हमने गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया है कि इसको रेप्लिकेट किया जाए वो उन वल्नरेबल एरियाज में जिधर फ्लैश फ्लड जो हैं वो कॉमनली आते हैं।
ये बताइए कि ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं ये किस हद तक कामयाब साबित होते हैं और इनके जरिए किस हद तक तबाही से बचा जा सकता है, क्या सक्सेस रेट क्या है इनका?
बहुत सक्सेसफुल अभी तक आप लई का मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम लॉन्च हुआ 2007 में और इस मॉनसून से पहले तक जीरो कैजुअलिटी थी, जबकि 6-7 इवेंट्स जो हैं वो ऐसे आ चुके जो जिनमें एवैक्यूएशन भी करना पड़ी और ऐसी सिचुएशन डेवलप होती रही, मगर इस दफा अनफॉर्चुनेटली जो 13 कैजुअलिटीज हुई हैं उनमें बड़ा रोल जो है वो एनक्रोचमेंट का है, जो लई का बेड है उसमें एनक्रोचमेंट्स हो गई, लोग वहाँ पे सेटल हो गए तो उसकी वजह से ये 13 कैजुअलिटीज हुई हैं। इस दफा गवर्नमेंट जो है वो उसको खासा सीरियस ले रही है।
अच्छा, आप सुलेरी साहब जो बताइए कि ये जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं या बारिशें होती हैं इनका एक्स्ट्रा पानी हम वेस्ट कर देते हैं, उसको रेस्टोर करने की क्या सूरत हो सकती है, कि रिजर्वायर्स होने चाहिए हमारे पास?
जी डेफिनेटली, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो बड़े पानी के ज़खायर थे वो तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए, लेकिन शायद यहाँ पे रन ऑफ द रिवर और आपके पास वाटर जो रिजर्वायर थे उनकी अच्छा ज़रूरत था और उसके लिए फिजिबिलिटी भी बहुत सी साइट्स पे मौजूद है, बहुत सी साइट्स पे इन्वेस्टर्स जो थे वो भी थे, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के पास भी कुछ सजेशन थी वो आई थी, लेकिन अगेन बदकिस्मती से स्पेशली अगर हम अपने नॉर्दर्न एरिया और केपी को देखें तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं उनके ना आने की एक बड़ी वजह ये भी बनी जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन बन गई स्पेशली एक्सपैट इन्वेस्टर्स के लिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है पानी का वो ये देखिए, पानी इस वक्त आपके लिए तीन जगह पे बहुत क्रूशियल और वाइटल है, ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखता है, ये हमारे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके लिए, और तीसरा आपका जो वाटर टेबल है इस वक्त जो लेटेस्ट स्टडीज है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान का जो एक्वाफर है ग्राउंड वाटर एक्वाफर वो सऊदीया के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है, सऊदीया में पानी ना होने के बराबर है, तो हम बड़ी जल्दी बहुत तेजी के साथ एक वाटर स्केर्स नेशन बनते चले जा रहे हैं, तो जब हमें मालूम है कि अब पानी जो है वो साल के सिर्फ चंद हफ्तों में मिला करेगा और बहुत ज्यादा होगा और बाकी फिर पूरा साल जो है वो ड्राई सीजन चलता है, तो डेफिनेटली पानी को स्टोर करने की स्ट्रेटेजी जो है वो होनी चाहिए और फ्लैश फ्लड के लिए रिजर्वायर जब का जो है साइट्स की सिलेक्शन वो करके उस पानी को हमें जखीरा करना चाहिए, वरना एक तरफ तो यहाँ हम पानी होने की वजह से आफत का शिकार हो रहे होंगे,
दूसरी तरफ ना होने की वजह से। अच्छा ये बताइए मुझे बहुत इख्तसार के साथ कि हम हर साल अंदाजन कितना पानी वेस्ट करते हैं?
देखिए जी इस वक्त अगर आप सिर्फ मॉनसून को देखें हमारे पास मेरा ख्याल है कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि 1948 में जब इंडिया ने आपका पानी जो है वो बंद कर दिया था और उसके बाद फिर मंगला डैम और कबेला डैम जो है वो बना दिए गए, उसके बाद तो आपके पास सिग्निफिकेंट कोई भी वाटर रिजर्वायर जो है वो मौजूद नहीं है, और यकीनी तौर पर जितना पानी आपके पास इस वक्त आ रहा है वो सारा का सारा हमारे इंडस बेसन से गुजरता हुआ हम समुद्र की नज़र कर देते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी बड़ी नेग्लिजेंस है, पॉलिसी नेग्लिजेंस है उससे।
तो मतलब ये कि अगर हम पानी को बरकरार रखें और इसको रेस्टोर कर लें तो हमारे पास तो काफ़ी वाफिर मकदार में पानी हो सकता है।
जी ना सिर्फ आपके एनर्जी का जो क्राइसिस है वो काफ़ी हद तक ओवरकम हो सकता है, असल चीज तो जो एग्रीकल्चर है और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी है उसका सारा दार मदार पानी पे है, पानी होगा तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो होगी, और पंजाब और सिंध जो है इस वक्त बाकी दो सूबों बल्कि अफगानिस्तान की गजाई जरूरियात भी पूरी कर रहे हैं
जी।
तो और डेफिनेटली ये सारा का सारा इसका निसार जो होगा वो इरीगेशन वाटर पे है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरान रसूल साहब, जनाब आबिद सुलेरी साहब। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमारे आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल गिल और उनके साथ तो तावन कर रही थी एमन और लीला। अब अपने मेज़बान खबर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔